أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور البلایہ ٹی وی کو جوائن کیا, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام محرم میں ہم نہضت امام حسین علیہ السلام اور شخصیت امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں. اس کے اندر جو مطالب موجود ہیں اور کتنے زاویوں سے اس کو دیکھا گیا اور کون کون سے اہم موضوعات اس نہضت میں اس شخصیت میں موجود ہیں, ان پر گفتگو ہماری جاری ہے. آج ایک اہم ایک اور موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ہے عاشورہ اور شخصیت امام حسین علیہ السلام میں جو تربیتی پہلو ہیں وہ کون سے ہیں, اور ان کو ہم اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے لاگو کر سکتے ہیں. اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سجاد مرتضوی صاحب کو اور جناب مولانا ہادی ولایتی صاحب کو, کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے. آپ صاحب, ہادیان برحق خداوند متعال کی طرف سے بھیجے گئے, اور انہوں نے آ کر امت کی ہدایت کی, اور ہدایت ظاہر سی بات ہے کہ بغیر تربیت کے ممکن نہیں ہے. میں چاہوں گا اس موضوع کے اوپر ذرا مختصر گفتگو فرما دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. بہت اہم سوال اور بہت اہم عنوان کے جس کا انتخاب کیا گیا, آئمہ کی زندگی میں تربیت اور تعلیم اور انسان کو بنانا, یعنی وہ اس مقصد تک پہنچانا کہ جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے. آئمہ کی زندگی آغاز سے آخر تک یہی نظر آتا ہے, آئمہ کی زندگی میں اسی کے جلوے نظر آتے ہیں. خود قرآن مجید جب آئمہ کا تعارف کرا رہا ہے تو پہلی صفت کیا بتاتا ہے؟ قرآن مجید فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ آئمہ کی پہلی صفت ہے کہ آئمہ ہدایت کرنے والے ہیں. ہدایت یعنی یہی, یعنی انسان جس مقصد کے لیے آیا ہے, انسان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے اور انسان کے لیے جو چیز اساسی اور بنیادی ہے, اسے اس چیز کی طرف, اس امر کی طرف توجہ دلانا, یہ آئمہ کا کام ہے. اور ہدایت وہی کر سکتا ہے کہ جو خود انسان کو جانتا ہو, یعنی جو انسان پر علم رکھتا ہو. جب تک میں علم نہیں رکھوں گا, مثلا ایک مالی ہے, وہ جب تک پودے پر, زمین پر, اس کی ضروریات پر علم نہیں رکھے گا, وہ اس پودے کی پرورش نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے, جب تک وہ انسان کو پہچانے گا نہیں مکمل طور پہ. مثلا انسان کے اندر جتنے تمایلات پائے جاتے ہیں, انسان کے اندر جتنے احساسات پائے جاتے ہیں, انسان کے اندر جتنے اتار چڑھاؤ, نشیب و فراز پائے جاتے ہیں, انسان کے اندر جتنی کیفیات پائی جاتی ہے, جب تک ان تمام کو نہیں پہچانے گا. انسان کے اندر روح بھی ہے, جسم بھی ہے, دل بھی ہے, عقل بھی ہے, فکر بھی ہے, اس کے احساسات بھی ہیں, اس کے غریزات بھی ہیں, اس کے فطریات بھی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں انسان کے اندر. جب تک تمام چیزوں پہ عالم نہیں ہوں گے, انسان کی تربیت کیسے ممکن ہے؟ اور یہ امام کی خصوصیت ہے کہ امام کیونکہ علم غیب بھی رکھتا ہے, امام علم لدنی بھی رکھتا ہے, امام راسخون فی العلم بھی ہے. اسی لیے امام ایک تو انسان بما ہوا انسان, یعنی خود انسان کو جانتے ہیں, پھر آپ کو اور مجھے بھی جانتے ہیں علم غیب کی وجہ سے, کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا ہے, آپ کے تمایلات کیا ہے, آپ کے احساسات کیا ہے. آپ کو بھی جانتے ہیں, مجھے بھی جانتے ہیں, اور ہر شخص کو انفرادی بھی جانتے ہیں, اجتماعی بھی جانتے ہیں, ماحول کو بھی جانتے ہیں, انسان کے دشمنوں کو بھی جانتے ہیں, کہ نفس امارہ اس کا دشمن ہے, ماحول اطراف اس کے دشمن ہے, شیطان اس کا دشمن ہے, اور ان سب کا علاج کامل اس سے بھی آشنائی رکھتے ہیں. اور یہی آئمہ کی بعثت کا مقصد ہے, یعنی آئمہ جو آئیں رسول کے بعد اسی وجہ سے آئے, وہی مقصد جو رسول کا مقصد تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا, کیوں اللہ نے مبعوث کیا رسول کو, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہا ہے یُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے. جب تزکیہ ہو گیا، جب تہذیب نفس آ گئی، اس کے بعد کہہ رہا ہے یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی پہلے تزکیہ ہے، پہلے تربیت ہے آئمہ کی زندگی میں، اسی طریقے سے انبیاء کی زندگی میں، اس کے بعد تعلیم ہے. جب ظرف پاک ہوگا تو ظرف کے اندر جو بھی چیز جائے گی مظروف وہ پاک رہے گی، لیکن اگر ظرف دل انسان کا پاک نہیں ہو، انسان کی روح پاک نہیں ہو، تربیت نہ ہوا ہوا ہو، تو جتنا بھی علم حاصل کر لے، جتنی بھی معلومات حاصل کر لے، جب ظرف نجس ہے، جب ظرف پاک نہیں ہے، تو جو بھی جائے گا وہ نجاست اختیار کرتا رہے گا. تو آئمہ کی بعثت کا، آئمہ کے آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس مقصد تک پہنچائے جس مقصد کے لیے وہ خلق ہوئے.
خلق ہوئے، بالکل. ایک نقطے کی طرف اچھا اشارہ آپ نے فرمایا کہ اگر ظرف پاک ہوگا تو علم جو ہے تربیت کا سبب بنتا ہے، اثر کرتا ہے اس میں، اور اگر ظرف پاک نہ ہو تو یہی علم جو ہے وہ حجاب اکبر بھی بن جاتا ہے، یہی علم جو ہے وہ انسان کو خدا سے دور بھی کر دیتا ہے، اور یہی صفت جو ہے وہ رذائل انسان کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. بہت شکریہ آغا صاحب. آغا صاحب، میں آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ عاشورہ اور امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہے، اور اس نظام کے اندر جو تربیتی بعض پہلو ہیں اس کے اوپر نگاہ ڈالی جائے مختصر طور پہ، تو میں چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام جو مختلف افراد سے ملاقات تھی، ملتے جلتے تھے، دوسروں کے ساتھ تعامل کے حوالے سے اگر جو تربیتی نکات ان کی سیرت میں ہیں یا انہوں نے بیان فرمایا، ان پہ روشنی ڈالیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ بیان ہوا کہ ان کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو انسان بنا سکیں، یعنی اس اعلیٰ ملکوت سے پیوست کر سکے کہ جہاں سے یہ خود اس زمین پر آئے ہیں. جو آپ کا سوال تھا کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ تعامل ہے امام کا، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، پیش آنا ہے، تو سب سے پہلی جو اس میں چیز ہے، پہلا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے کہ لوگ آپ کی طرف جذب ہوں. کیونکہ تربیت کے مرحلے میں لوگ جب آپ کی طرف جذب ہوں گے تبھی آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں. لوگ آپ کی طرف آئیں گے، اس کے بعد ہی تربیت کا عمل شروع ہو سکتا ہے. یہ جاذبیت امام کے اندر کس قدر پائی جاتی تھی، اور خود تمام آئمہ کے اندر، رسول اللہ سے متعلق ہمارے پاس واضح موجود ہے کہ جو ہے وہ چھپ چھپ کر بھی کفار قریش جو ہے وہ رسول اللہ تلاوت قرآن سنا کرتے تھے. یعنی ایک دوسرے کو وہاں پر دیکھ لیا تو کہا کہ اچھا تم بھی آئے ہوئے سننے کے لیے، یہ بھی آئے ہوئے سننے کے لیے. یعنی اتنی جاذبیت شخصیت رسول خدا کے اندر اور قرآن مجید کے اندر کہ لوگ اس کی طرف نہ چاہتے ہوئے، دوسروں کو منع کرنے کے مت جاؤ لیکن خود کھینچے چلے آ رہے. اسی طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں جاذبیت آپ دیکھیے کہ روایت میں ہے کہ جب امام کا پتہ کسی کو بتانا ہوتا تھا کہ مدینہ کی مسجد میں جاؤ اور امام حسین کہاں پر ہیں، امام حسین کی نشانی بتانا ہوتی تھی کسی ایسے کو جو امام حسین کو نہیں جانتا، تو بتانے والا یہ بتاتا تھا کہ جاؤ اور دیکھو کہ کس کے گرد سب سے زیادہ لوگ جمع ہوئے بیٹھے ہیں. یعنی پروانوں کی مانند کس شمع کے گرد جو ہے وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یعنی اس قدر جاذبیت، یعنی وہ باہر سے، یعنی جو جسے نہیں پتا کہ امام حسین کون ہے، جب اسے پتہ بتانا چاہتا ہے، امام کا نشانی بتانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ جاؤ اور دیکھو کہ کس کے گرد مسجد میں جو ہے نا وہ ایک رش لگا ہوا ہے، ان کے گرد ایک دائرہ بنا ہوا ہے، پروانوں کی مانند لوگ اس کے گرد جمع ہوئے ہوئے. اسی طرح سے مکہ میں جب امام تشریف لاتے ہیں تو روایات میں ملتا ہے کہ یعنی کئی کئی گھنٹے جو ہے وہ مسجد الحرام کے اندر امام کے گرد جو ہے وہ لوگوں کا دائرہ لگا رہتا تھا، کیونکہ لوگ اپنی مشکلات کا حل وہاں سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ واقعاً اگر ہماری مشکلات کا، ہماری فکری مشکلات کا، ہماری اجتماعی مشکلات کا، ہماری سیاسی مشکلات کا کوئی حل ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. تو پہلا وہی جاذبیت کا پہلو کہ اس قدر امام کے اندر جاذبیت تھی کہ لوگ جو ہے وہ امام کی طرف کھینچے چلے آتے تھے خود بخود. دوسرا پھر خود امام کی جانب سے دوسروں کا اچھا چاہنا. یعنی جب انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ سامنے والا میرا اچھا چاہتا ہے تو اس کی بات سننے کو اس کا جی کرتا ہے کہ سامنے والا میرا اچھا چاہتا ہے، میری خیر چاہتا ہے. اسی لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو نہیں آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ذلیل ہو جائے گا. یعنی یہاں پر موت ہے لیکن عزت ہے. یعنی دوسروں کا اچھا چاہنا، دیکھو تم زندہ رہ جاؤ گے لیکن ذلت کے ساتھ زندہ رہو گے. ہمیشہ سب کا اچھا چاہنا، یعنی جس سے بھی ملاقات کی ہے اس کا اچھا چاہا ہے. اس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دم تک کیا کوشش کی ہے کہ یہ حق کے راستے پر، حق کے لشکر میں شامل ہو جائے. زہیر ابن قین سے ملاقات کر رہے ہیں تو اسے بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاب قلبی سے ملاقات کر رہے ہیں اس کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ہر ایک کو آخر وقت تک، مدینہ اگر مکہ میں ہیں عبداللہ ابن زبیر سے مل رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے، سب ہر جس سے بھی ملاقات ہو رہی ہے اس کو چاہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کے حق کے راستے پر آ جائے.
یعنی بہت سارے افراد کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں آئیں گے لیکن اس کے باوجود بھی آخری دم تک خیر خواہی ہے. جی اور یہ خیر خواہی کہاں تک نظر آتی ہے؟ ہمیں نظر آتی ہے عصر عاشور تک کہ وہاں پر امام نے کہا کہ اگر اب بھی ہدایت پا جاؤ میں تم سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہوں. یعنی وہ کہ جس کی ساری دنیا اجڑ گئی, سارے جس کی اولاد اس سے چھین لی گئی, بھائی بھتیجے جس کے مار دیے گئے, جس پر ظلم کیا گیا, جس کے بچوں کو پیاسا رکھا گیا, وہ بھی آخر وقت میں وہ روحیے خیر خواہی ابھی بھی یزیدی لشکر کی بھی خیر چاہتے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ, اب بھی اپنے لیے جہنم تیار مت کرو. لوگوں سے عشق کرنا, یعنی آپ زہیر ابن قین کے واقعے میں دیکھیے کہ امام نے بلایا, جب وہ نہیں آئے امام خود چل کر گئے, یعنی پہلے قاصد بھیجا, جب وہ نہیں آئے امام کی طرف تو امام خود چل کر جا رہے ہیں. عشق کرتے ہیں لوگوں سے کہ کسی طرح, حریص علیکم جس کو قرآن مجید کہتا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ یہ تمہاری ہدایت کے لیے حرص رکھتے ہیں, تمہاری ہدایت کے لیے جو ہے وہ بے قرار ہیں کہ کسی طرح تم جو ہے وہ ہدایت پا جاؤ. اسی طرح سے امام حسین وارث رسول خدا, لوگوں کی ہدایت کے لیے بے قرار ہیں. اگر کسی جگہ پر خود اٹھ کے جانا پڑ رہا ہے, امام خود اٹھ کے جا رہے ہیں زہیر ابن قین کے پاس. حضرت حر کی ہدایت کرنے کے لیے کس طرح سے ایک پورا زمینہ فراہم کر رہے ہیں, پورا ماحول فراہم کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ شخص جو ہے وہ دوبارہ سے لشکر میں پلٹ آئے. اپنے مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے امام کی شخصیت میں جو آرام پایا جاتا ہے, جو سکون پایا جاتا ہے, کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جس طرح سے جیسے جیسے عصر عاشور قریب آ رہی تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی تراوت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ عظیم مقصد امام کی نظر میں ہے کہ میں کہاں پر پہنچنا چاہتا ہوں, یعنی میں جو ہے وہ پروردگار متعال کے قرب کی منزلت تک پہنچنا چاہتا ہوں. تو یہ وہ سارے تربیتی پہلو ہیں جو امام کی شخصیت میں ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی ہمیں بھی لوگوں سے, ہم بھی اگر ہدایت کرنا چاہتے ہیں عشق کریں لوگوں سے, لوگوں کی ہدایت کے لیے حریص ہوں.
بالکل, یہ چیز ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ایک الگو بن سکتی ہے اور بنونی چاہیے اور ہے بھی, کہ جس طرح کے امام حسین علیہ السلام یا جو بھی ہادی برحق ہے وہ حریص ہے اور آخری دم تک اس کی کوشش ہے کہ یہ جو ہے وہ ضلالت کی گمراہی سے جو ہے وہ باہر آ جائے. تو ہم جب تبلیغ کے لیے جاتے ہیں, چونکہ ہمارا وظیفہ جو ہے وہ تبلیغ دین کے اندر ہے, تو ہم جیسے افراد کو بھی چاہیے کہ وہ تبلیغ میں حریص ہوں, لوگوں کو اپنی دین کی طرف جو ہے وہ اسی طریقے سے دعوت دیں, اور آخری دم تک ہماری کوشش ہونی چاہیے. اگر ایک دفعہ انکار ہے, دوسری دفعہ انکار ہے, تو ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے, ان سے صرف نظر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ کوشش ہو ہماری کہ ہم اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں. بہت شکریہ آغا صاحب, انتہائی خوبصورتی سے بعض اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. آغا صاحب, آپ سے میں اسی سے ریلیٹڈ بعض سوال کروں گا. ان سے تو میں نے یہ پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو سیرت رہی ہے, جو اصول حاکم تھے امام کے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے لیے, آپ سے یہ چاہوں گا کہ خود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے اندر کون سی سیرت کے وہ پہلو حاکم ہیں کہ جن کے تحت امام حسین علیہ السلام نے زندگی گزاری اور ہمیں ان کو اخذ کرنا چاہیے.
دیکھیں, تربیت کے حوالے سے سب سے ضروری اور بنیادی چیز, اور یوں کہا جائے کہ تربیت کا جو ایک بہت گہرا تعلق ہے وہ انسان کی فکر کے ساتھ ہے. جب تک اس کی فکر درست نہیں فیصلہ کر رہی ہوگی, جب تک اس کی فکر درست درک نہیں کر رہی ہوگی, اس کے اعمال درست نہیں ہو سکتے. اس کے اعمال, اس کی رفتار, اس کے کردار کا بہت گہرا تعلق اس کے سوچنے کے ساتھ ہے کہ اس کی فکر کیسی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر فکر پہ نگاہ کی جائے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اپنے ذہن میں اپنے پروردگار کو رکھ رہے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہہ رہے کہ میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا کہ میرا انجام کیا ہوگا, میرے گھر والوں کا کیا ہوگا, میرے بہنوں, میرے خانوادے کا کیا ہوگا. امام حسین کے ذہن میں حتیٰ یہ بھی نہیں ہے کہ آئندہ کوئی مجھے یاد بھی رکھے گا یا نہیں. حتیٰ امام حسین کے ذہن میں یہ بھی نہیں ہے کہ آئندہ جو ہے وہ میرے کامیاب ہو پاؤں گا اپنے مقصد میں, یا جو مقصد امام حسین نے خود بیان کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اصلاح امت اور یہ سب چیزیں, اس میں میں موفق ہو پاؤں گا, کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں. امام حسین نے صرف یہ دیکھا کہ اس وقت میرا وظیفہ کیا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا کہ ما معمور بے وظیفہ ہستیم, معمور بے نتیجے نیستیم. ہمارا کام وظیفے پہ عمل کرنا ہے, نتیجہ دینا وہ پروردگار عالم. اگر ہم نے وظیفے میں عمل کر لیا,
یہ والا جملہ بھی ان کا اسی عاشورہ سے اخذ کیا ہوا ہے. بالکل بالکل,
یعنی وظیفے پہ اگر ہم نے عمل کر لیا جو میرا وظیفہ ہے, اس کے بعد یہی میری کامیابی ہے. اس کے بعد وہ جو میں نے سوچا ہوا ہے کہ یہ ہوگا, یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, جیسے آغا نے اشارہ کیا کہ مقصد جو ہے وہ قرب الہی تھا, مقصد جو ہے وہ محبت پروردگار تھا. اسی لیے امام حسین کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یعنی توکل کی معراج دیکھیں آپ امام حسین کی, کہ جب کوفے جا رہے ہیں اور یہ سن لیا کہ اب کوفے والوں نے مسلم ابن عقیل کے ساتھ بے وفائی کر دی, اور جب تشخیص دے دی, البتہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ میں جب وظیفے پہ انجام دے رہا ہوں تو ایسے نہیں آنکھیں بند کر کے میرا یہی وظیفہ ہے, نہیں, درست تشخیص ضروری ہے. جب درست تشخیص دے دی کہ یہی میرا وظیفہ ہے تو اب کوفے جانا ہے, بے وفائی کر دی وہ میرا تعلق نہیں ہے, میں مارا جاؤں گا, سب لوگ خبر دے رہے ہیں, سب اہل خبرہ اور خود بھی سمجھ رہے, خود بھی اعلان کر رہے ہیں کہ میں قتل ہو جاؤں گا, خدا مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے, لیکن میرا وظیفہ یہی ہے. جب وظیفہ یہی ہے تو میرے بہنوں کے ساتھ کیا ہوگا, میرے خانوادے کے ساتھ کیا ہوگا, یہ توکل کی معراج ہے, یہی ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. اسی لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام آئے ہیں, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. ہماری زندگی میں تربیت کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے جو ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے. جس نے قرآن کیا کہہ رہے ہیں, جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا, جس نے اللہ پر توکل کیا, من یتق اللہ, جس نے تقوی اختیار کیا, یجعل لہ مخرجا, پھر اس کے لیے بنبست نہیں رہے گی, اس کے لیے رستہ بند نہیں ہوگا, اس کے لیے بند رستے بھی کھلتے چلے جائیں گے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ وہاں سے رزق دے گا. رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے, رزق صرف جیب پر ہونے کا نام نہیں ہے, معنوی رزق. خود اشک بہانا سید الشہداء کی راہ میں, خود مجلس عزا, یہ رزق نہیں ہے, یہ معنوی رزق ہے. خود امام حسین کی یاد منانا, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, بہت بڑا جملہ ہے, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.
اور یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ عاشورہ کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں, امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں,
معراج نظر آتی ہے کربلا میں اس کی.
جیسا کہ آپ دیکھیں مثلا رزن بقضائہ وتسلیم امرہ, مثلا اس کے اندر ہمیں توکل نظر آ رہا ہے, رضایت بخدا نظر آ رہا ہے, اپنے ہدف کی طرف جائے
خدا, یعنی کہ میں علی اصغر کو قربان کرنا میرے لیے آسان ہو گیا, کیوں, کیونکہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی سب کچھ قربان کرنے کے بعد شاعر کتنا خوبصورت کہہ رہا ہے, ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین, کوئی ہدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین. یعنی سب کچھ لٹانے کے بعد بھی, اے خدا اللہم تقبل منا ہاذا القلیل.
بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہی کہا کہ یہ قلیل قربانی
قبول ہے خدا کی راہ.
یعنی اس گفتگو کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں جو توحید عملی ہے وہ مجسم نظر آتی ہے.
خلوص, کس قدر خلوص ہے نا, سب قربان ہو گئے, اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا, اب بیعت کر لیں, یعنی قدم قدم پہ آگے امان نامے دیے جا رہے ہیں, لیکن سب کچھ ٹھکرا دیا تیرا امان
خدا کے خاطر. بالکل, جی بالکل, شکریہ. اب میں چاہوں گا کہ یہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے تربیت کے حوالے سے, ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جب شخصیت پہ گفتگو ہوتی ہے, واقعاً پہلے بھی ہم نے پروگرام کیے اس کے اندر بھی یہ اشارہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر جو توحید کی اصل ہے وہ حاکم ہے. توحید ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظری ہے, عقیدتی ہے, عقیدہ رکھنا ہے, لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ عقیدہ جو ہم نے رکھا ہے وہ عمل کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ اجرا ہو رہا ہے, اور ہمیں یہ درس جو ہے وہ عاشورہ کے اندر بہت واضح مل رہا ہے. امام حسین کی شخصیت میں بھی, اصحاب امام حسین میں بھی, اہل بیت امام حسین, یعنی ہر چیز میں نظر آ رہا ہے. دوسری طرف آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو دوسروں سے مل رہے ہیں اور اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھا گیا, اور اس میں بہت سارے اصول حاکم تھے کہ جن کی طرف توجہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. میں چاہوں گا کہ اگر کوئی مومن امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرے, عاشورہ کے جو ہے وہ مطالعہ کرتا ہے, اصحاب کا, اہل بیت کا, امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا, تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے عاشورہ کے ان پہلوؤں کو جو تربیتی پہلو ہے ان کو مد نظر رکھ کر ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو اب تک گفتگو ہوئی وہ ساری مثالیں تھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے, اور ان تمام تر مثالوں کو, شواہد کو پیش کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس سے اپنی زندگی کے لیے کوئی درس اور پیغام حاصل کر سکیں. دیکھیے, پہلا مرحلہ وہی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ہماری تربیت کا کام کسی نے انجام دینا ہے تو وہ انہی نے انجام دینا ہے, کیونکہ یہی ہم پر واقف ہیں اور یہی ہمیں جانتے ہیں, جس طرح سے پہلے بیان ہو چکا. اب آئیے دوسرے مرحلے کے اندر. اب مجھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل کو دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو اس عمل کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی ہے. میزان ان کا عمل ہے, ان کے عمل کے مطابق مجھے جو ہے وہ اپنے عمل کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر امام کی زندگی میں خلوص پایا جاتا ہے تو میرے لیے یہاں پر یہ میرے لیے, میری نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں کتنا خلوص پایا جاتا ہے. تو پھر میں اگر اپنی جیب سے کسی کو نکال کر کچھ دے رہا ہوں, میں اگر اللہ کی راہ میں, دین کی راہ میں, خدا کی راہ میں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کچھ خرچ کر رہا ہوں, کوئی قربانی دے رہا ہوں, یا میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے امام حسین کی وجہ سے, دین کی وجہ سے, دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے, تو میں نہ سمجھوں کہ میں نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے دین خدا پر. مساوات, میری زندگی میں ایک مالدار مومن آ جائے اور ایک غریب مومن آ جائے, میں دونوں سے میرا برتاؤ ایک طرح کا ہوتا ہے. غریب مومن آ جائے تو کیا میں اس کو اسی طرح سے مجلس میں ویلکم کرتا ہوں جس طرح سے کوئی امیر آ جائے تو میں ویلکم کرتا ہوں؟ امیر آ جائے تو میں اس کو آگے لے جا کر بٹھاتا ہوں, غریب آ جائے تو اس کو سلام نہیں کرتا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مساوات دیکھیے کہ جہاں پر جو ہے وہ اپنے غلام کا سر رکھے ہوئے, وہیں پر اپنے بیٹے کا سر رکھے ہوئے, وہ کہہ رہا ہے مولا میرا خون اس قابل نہیں ہے, آپ میرا سر ہٹا دیجیے اپنے جو ہے وہ زانوں سے. کہنے لگے نہیں. وہاں پر یعنی یہ مساوات کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ مساوات عزاداری میں آ رہا ہے؟
یہ دیکھنا چاہیے.
یہ تربیتی پہلو ہیں. کیا میرے مجھ میں اتنی جاذبیت ہے امام حسین کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ میری طرف کھینچیں چلے آئیں, یا مجھے دیکھ کے لوگ رستہ بدل لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بھی آئے گا کوئی ایسی بات کرے گا کہ جو ہے وہ لوگوں کا دل دکھائے گا؟ کیا میں لوگوں کی, یعنی میں ہماری مجالس میں اکثر کیا ہے, ہم لوگوں کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں یا دور کرنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگوں کو اگر اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں تو وہ جاذبیت امام چل کر جا کر لے کر آ رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو امام حسین کا پیغام لے کر دوسروں کے دروازوں پر گئے ہیں کہ آئیے امام حسین کا پیغام.
اور یہ چل کے جانا آپ دیکھ لیں, واقعی آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا اس کے اندر کہ زہیر بن قین عثمانی تفکر رکھنے والا ہے اور وہاب جو ہیں وہ دین اسلام نے مسیحی ہیں وہ, لیکن دونوں طرف جو ہیں امام خود جو ہے وہ چل کے ان کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اس میں.
یعنی میں جا رہا ہوں امام کا پیغام لے کے دوسروں کو بلانے, یا جو آئے ہوئے ہیں ان کو بھی بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تمام
طرح یعنی مجلس کا ماحول ایسا ہو کہ جو بھی آئے وہ اپنائیت کا احساس کرے.
عقلی اور منطقی اور فطری بات وہاں پر کی جائے کہ ہر آنے والا کہے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے, استدلال بالکل اچھا ہے, انسان کی عقل فطرت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. اس طرح سے حق کو بیان کیا جائے, نہ یہ کہ اس طرح سے بیان کیا جائے کہ سامنے والا کہے کہ مجھے یہاں پر امام حسین کے نام پر بلا کر جو ہے وہ میری بے عزتی کرنے کے لیے بلایا.
بالکل خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا. آ کے مثلا اگر ہم مزید بھی دیکھتے ہیں, مثلا جیسا کہ آپ نے بعض نکات کو اٹھایا, اخلاص کا ہونا کہ حتماً اس کے اندر مساوات کا ہونا آ کر, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عبادی پہلو کہ مثلا عزاداری کے اندر ایک مشکل جو ہمارے معاشرے میں آ رہی ہوتی ہے وہ اس عبادی پہلو کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات. مثلا اگر مجلس ہو رہی ہے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے, تو ان کی کوشش ہی نہیں ہوتی. بعض افراد کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, ناظر ہوں گے آپ بھی اس کی طرف, کہ نماز لیٹ کر دیں گے یا نماز نہیں پڑھیں گے, یا مثلا عزاداری کو ترجیح دیں گے آ کے کہ مثلا جو ہے وہ, حتیٰ بعض نے تو یہ بھی فکر پھیلانے کی کوشش کی تھی کہ نماز کی قضا ہے, عزاداری کی قضا نہیں ہے, تو لہٰذا
نہیں. اصل مسئلہ وہی ہے بنیادی طور پر کہ اگر ہمیں امام حسین کا اور امام حسین کے پروردگار کا آپس میں رابطہ سمجھ میں آ جائے گا نا, تو پھر یہ تمام تر اشکالات جو ہے نا خود بخود رفع ہو جائیں. یعنی وہ رابطہ, وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ ہے نا, اگر وہ انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کر لے, پھر یہ ساری چیزیں, نماز اور عزاداری اور یہ تمام تر چیزیں خود بخود جو ہے نا وہ رفع ہو جائیں.
رفع ہو جاتے ہیں بالکل. یعنی ہمیں جو عزاداری کے اندر بھولنا نہیں ہے وہ ہمارے یہ عبادی پہلو ہے, یہ بھی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ اربعین کے اندر ایک بہت جو ہے ایک منظر خوبصورت جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ جب ظہر ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ پیدل چل کے زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ زائرین کس طریقے سے رک کر ایک صف باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں کیا ہوتا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اس عبادی پہلو کو کہ یہ شیعہ کے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے نکل رہے ہیں, اور نماز کے اندر دیکھیں کس طریقے سے وہ جاہو جلال جو مکتب تشیع کا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے.
ہر پہلو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر پہلو, زندگی کے ہر پہلو میں تربیتی نکات جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں. عشق کرنا بچوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, یعنی جب جس کو بلا رہے ہیں قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی, یعنی یہ بچوں کی تربیت کے کون کون سے وہ نکات ہیں جو کربلا سے ہمیں ملتے ہیں. کس طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, کس طرح سے اپنی بہنوں کے ساتھ رابطہ ہے, بھائی بہن کا آپس میں کیا رابطہ ہے, دو بھائیوں کا آپس میں کیا رابطہ ہے. ہم جو ہے نا امام حسین کا نام لینے والے, دو بھائی آپس میں بات نہیں کرتے, بھائی بہن آپس میں وہاں پر جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ایک بھائی کے جانے سے دوسرے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی, بہن سے کیا تعلق ہے, کہ جب ودا ہونے جا رہے ہیں کس طرح سے گریہ کر رہے ہیں. یعنی یہ رابطہ کیا
یعنی آپ صلہ رحمی کا درس اس میں مل رہا ہے, بھائی چارے کا درس جو ہے وہ مکتب عاشورہ سے ہمیں جو ہے وہ مل رہا ہے. جی ہاں, تمام اخلاقیات یعنی مکتب یعنی اخلاق پورے کا پورا ہمیں مکتب عاشورہ میں جو وہ نظر آ رہا ہے. ایک اور نقطہ میں اس کو تھوڑا پررنگ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہماری یہ مشکل ہے معاشرے کے اندر, وہ یہ ہے کہ اس جملے کو ادا کیا کہ اللہم تقبل حاذ القربان القلیل, کہ اس قلیل قربانی کو قبول فرما, کہ اتنا کچھ جانے کے بعد قلیل محسوس کر رہے ہیں. لیکن بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عزاداری کے اندر حصہ ڈال دیتے ہیں, عزاداری کر لیتے ہیں, تو اس کو کچھ بڑا شمار کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اور یہ خوش ہو جانا کہ بڑی عزاداری ہو گئی ہے, ایک بڑا ذاکر بلوا لیا ہے, یا ذاکر کہے کہ میں نے بڑی مجلس کو جو ہے وہ مطالب جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں. تو اس کو کچھ سمجھنا اور اس کو بڑا سمجھنا یہ مکتب عاشورہ کے ساتھ سازگار نہیں ہے. یعنی ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی دے دیں, قربان کر دیں, اس کے اندر یہ قلت کا احساس ہوتا رہے. آ کر بہت شکریہ آغا صاحب, آپ تشریف لائے اور اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ مکتب عاشورہ کے اندر بہت سارے اخلاقی اور تربیتی پہلو ملتے ہیں. جگہ جگہ پر آپ جس کی سیرت کو بھی اٹھا لیں, ہر ایک کی سیرت میں تربیتی پہلو نظر آتا ہے. حتیٰ اگر آپ ننھا شہید جناب علی اصغر کی شہادت کا بھی اور ان کے زندگی کا بھی اگر مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں بھی درس جو ہے وہ ملتا ہے. اسی طریقے سے انصار الحسین کے زندگیوں کو اگر مطالعہ کریں, اس میں ہمیں درس ملتا ہے. اہل بیت علیہم السلام کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت مثلا بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہیں, باقی ہیں, بچے جو وہاں موجود تھے, ان کی اگر زندگیوں کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ درس ملتا ہے. تو مختلف درسوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوا ہے, لیکن بہت سارے درس ہیں جس پر گفتگو ہونی چاہیے, جس کا مطالعہ ہونا چاہیے. ہماری آج کی مادی زندگی کے اندر جو مشکلات پائی جاتی ہیں, اگر ہم مکتب عاشورہ کو اس نقطہ نگاہ سے مطالعہ کرنا شروع کر دیں جس میں اخلاقی پہلو سامنے آ رہے ہوں, جس میں تربیتی پہلو سامنے آ رہے ہوں, تو آپ خود تجربہ کریں گے, خود احساس کریں گے کہ انسان پہلے جہاں پر مادی زندگی کو مشکل محسوس کر رہا تھا, وہاں پر کتنی آسانی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے. مثلا اگر آپ اب زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مصیبتیں, مصائب, سختیاں اگر آتی ہیں اور انسان بہت سارا بوجھ کا احساس کر رہا ہوتا ہے, بہت ساری سختی کا احساس کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ مکتب عاشورہ کو مطالعہ کرے, جب وہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرے, جب وہ شام غریباں کو یاد کر رہا ہوگا, جب وہ کوفہ اور شام کے اندر اہل بیت کے اوپر سختیوں کو مطالعہ کر رہا ہوگا, تو انسان کو کس طریقے سے اپنی سختیاں بھولتی ہوئی نظر آئیں گی, اس کی زندگی جو ہے وہ آسانی کے اندر نظر آئے گی. تو اس قسم کی بہت سارے زاویہ دید ہیں, بہت ساری نگاہیں ہیں کہ جو ہم کربلا پر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں, اس سے ہدایت لے سکتے ہیں اور تربیت اپنی کر سکتے ہیں. یہ مکتب عاشورہ مکتب تربیت ہے, مکتب عاشورہ مکتب اخلاق ہے, اور پوری دنیا اس کی اعتراف کر چکی ہے. تو مومنین کو چاہیے کہ وہ عاشورہ کو اس طریقے سے بھی مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں کو سعادت مند بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یک جمع متفرقی یک جامعه ای بود که در یک جا در یک مکان زندگی نمی کرد. در مدینه بودند, در کوفه بودند, در بصره بودند, در اهواز بودند, در قم بودند, در خراسان بودند, اطراف و اکناف بلاد. اما یک روح در این کالبد متفرق و در این اجزاء متشتت در جریان بود.
یک روزی بود که خلفای بنی عباس همت گماشته بودند که قبر مطهر حضرت ابا عبدالله و لابد به تبع اون بقیه قبور مطهره رو از بین ببرن. یه عده‌ای با جان خودشون نگذاشت, یعنی گفتن اگر بیایید دستتون رو قطع میکنیم, پاتون رو قطع میکنیم, شما رو به قتل میرسونیم در این حال رفتن.
به سزانهای تسبیح یک رشته و یک نخ همه اینها رو به هم بست میکن.
اگر اونجا کسانی فداکاری نمی کردند، امروز اینجور شوکت و هیمنه محبت ابوعبدالله حسین علیه السلام اینجور دنیا رو فرا نمی گرفت. این رو کی کرد؟
و فرمانبری از مرکزیت تشیع، از رهبری عالی تشیع یعنی امام. یک کنگره جهانی لازم بود برای شیعان روزگار ائمه علیهم السلام. این کنگره جهانی رو معین کردن، وقتش رو هم معین کردن، گفتن در این موعد معین و اون کنگره هر کس به توانت شرکت کند. اون موعد روز اربعینه و جای شرکت سرزمین کربلا. روح شیعه، روح کربلایی، روح شورایی
که شما میبینید در راهپیمایی اربعین از کشورهای مختلف، از فارس و ترک و عرض کنم که اردو و کشورهای اروپایی و حتی از آمریکا افرادی بلند میشن میان. این رو کی کرد؟ این خشت اول و اصلی این کار رو همون کسانی گذاشتند که در واقع جانشون رو برای زیارت قبر ابوعبدالله علیه السلام فدا کرد. همون رفتنها بود که حالا رسیده به 20 میلیون زائر پیاده اربعین.
اربعین این میعاد شیعان در یک کنگره بین المللی جهانی در یک سرزمینی که خودش خاطر انگیز است. اون سرزمین اینجا جمع بشن تشیع، پیروان تشیع و دست برادری و پیمان و پاداری هر چه بیشتر بدن.
ای سبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاکشان رسان. اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر نور ولایت ٹی وی کو جوائن کیا. ایک اہم موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے اور وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں جو مختلف تفسیریں سامنے آئی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان میں کون سی تفسیر امام علیہ السلام کے قیام، اس کے ہدف، ان کی سیرت، ان کے ساتھ سازگار ہے. پچھلے پروگرام میں مختصر طور پہ آپ کے سامنے بعض تفسیروں کی وضاحت بیان کر دی گئی تھی اور ان کے اندر جو بعض نقص یا عیب موجود تھے ان کی طرف اشارہ ہو گیا تھا. اسی پروگرام کو ہم دوبارہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اس بحث کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، اور اس بحث کو انجام دینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا زین عباس صاحب کو اور جناب مولانا غلام جعفر صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے دوبارہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. آغا صاحب، ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس موضوع پہ چل رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جب سے قیام ہوا تو ان کی مختلف تفسیریں سامنے آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ قیام عاشورہ سے شروع ہوا یہ علمی سفر اس کے اوپر گفتگو کرنے کا، آج تک وہ جاری ہے. مختلف تفسیریں سامنے آتی ہیں، لیکن ماہرین نے جب ان ساری تفسیروں کا مطالعہ کیا تو ان کے درمیان کچھ نہ کچھ نقص عیب جو ہے وہ موجود تھا، ایک جامع تفسیر نہیں کر پائے تھے. تو ان میں سے ایک تفسیر جو سامنے آئی ہے مطالعات میں اور کتابوں میں بھی ذکر ہوئی ہے، وہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے وہ ہدف جو ہے فقط شہادت تھا، کہ امام چاہتے یہی تھے کہ بس شہید ہو جائے. میں چاہوں گا کہ اس کو وضاحت فرمائیں اور اس کے اندر جو عیب یا کوئی مشکل موجود ہے اس کی طرف اشارہ کر دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. دعائے خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں مکتب عاشورہ سے حقیقی دروس کو حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے کہ قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری تفاسیر کی گئی ہیں, بہت ساری وضاحتیں کی گئی ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام فرمایا ہے اس کا مقصد کیا تھا اور اس کا ہدف کیا تھا. تو اس میں ایک جو تفسیر کی گئی ہے جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام کا مقصد جو ہے وہ فقط شہادت تھا. یعنی امام علیہ السلام جو ہے اگر مدینہ سے نکلے تھے پھر مکہ آئے اور پھر مکہ سے کربلا پہنچے, تو امام علیہ السلام کا مدینہ سے ہی شروع سے ہی امام علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ چیز ذہن میں موجود تھی کہ ہمارا جو ہدف ہے, ہم جو یہ قیام کر رہے ہیں اور کربلا کی جانب اور عراق کی جانب جا رہے ہیں, تو ہمارا مقصد فقط اور فقط جو ہے وہ شہادت ہے کہ خداوند متعال جو ہے ہمیں شہادت جیسا عظیم درجہ جو ہے وہ نصیب فرمائے اور ہم اس درجے پہ فائز ہوں. تو یہ بعض علماء کا نظریہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی عالم دین نظریہ اپناتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے کوئی چیز نکالی ہے اور بیان کر رہے ہیں, بلکہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ادلہ اور کچھ نہ کچھ شواہد اور قرائن موجود ہوتے ہیں روایات میں, جس کی وجہ سے وہ یہ نظریہ اپناتے ہیں. تو یہ بعض لوگوں نے اس نظریے کی دلیل کے عنوان سے جو دلیل ذکر کی ہے وہ قرآنی آیت ہے کہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم, کہ آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پلٹ آئیں. فاقتلوا انفسکم, اور اپنے نفسوں کو قتل کر دیں, ٹھیک ہے, ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہ آپ کے لیے جو ہے اللہ کے نزدیک یہ بہترین چیز ہے. تو بعض لوگوں نے اس یعنی دلیل کے عنوان سے یا آپ شاہد کے عنوان سے کہیں کہ اس آیت کو بیان کیا ہے کہ چونکہ امام علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو گویا کیا ہے, یعنی اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے, تو آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ فاقتلوا انفسکم, آپ اپنے نفسوں کو جو ہے وہ قتل کر دیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. تو امام علیہ السلام کا ہدف اور مقصد جو یہ تھا کہ میں قیام کروں تاکہ شہادت کے درجے پر فائز ہوں. تو لیکن ظاہر سی بات ہے جب بعد میں یہ بعض علماء نے یہ نظریہ اپنایا اور بعد میں جب علماء آئے انہوں نے دیکھا اس نظریے کو اور اس تفسیر کو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نظریہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہے, اس میں بعض چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جو نواقص ہیں اور ان کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے نقد اور بررسی کی اس نظریے کی. تو انہوں نے یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں. پہلی تو بات یہ واضح ہے کہ شہادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے جب مالک اشتر کو خط لکھتے ہیں تو اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَن يَخْتِمَ لِي وَلَكَ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ, کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا اختتام جو ہے, گویا دعا دی ہے امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو, کہ ہمارا اختتام, میرا اختتام اور آپ کا اختتام کس چیز پہ ہو؟ شہادت پہ اور سعادت پہ, کہ خود شہادت بھی ایک سعادت ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہر بلکہ خاصان خدا کی یہ خاصیت ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایک بستر کے اوپر جو ہے ایڑیاں رگڑ کر بھی مرنا ہی ہے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے. تو جناب قاسم سلیمانی کے متعلق جو ہے آغے پناہیان یہ بات کہہ رہے تھے کہ آخر میں ظاہر سی بات ہے آغا قاسم سلیمانی نے بہت ساری جنگوں میں جو ہے وہ شرکت کی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے شہادت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی. تو یہ جو خاصان خدا ہوتے ہیں ان کو یہ ایک ذہن میں یہ رہتا ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شہادت جو ہے وہ ہمارے حصے میں نہیں ہے. تو یہ آخر میں جب بھی کسی عالم دین کی خدمت میں پہنچتے تھے, علماء کی خدمت میں, تو دعا کرواتے تھے, کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کریں کہ خداوند متعال مجھے شہادت کی موت نصیب کرے. تو بہرحال یہ ایک اہمیت ہے شہادت کی ہمارے مکتب میں, اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ قیام عاشورہ کا مقصد فقط اور فقط شہادت تھا, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ قیام امام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ایک دفعہ آپ دو نظریے پائے جا سکتے ہیں, یعنی فرض کیے جا سکتے ہیں کہ یا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو قیام ہے ایک شخصی اور فردی کام ہے، یہ فقط اور فقط امام علیہ السلام سے مربوط ہے اور وہی یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیام فرمایا ہے تو اصل میں اجتماعی یہ ایک امر ہے، اور اجتماع کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور اس اجتماعی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرما رہے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فقط اپنے لیے اٹھے تھے اور شہادت چاہتے تھے فقط و فقط، تو یہ واضح ہے کہ
خود امام کے مقام کے ساتھ سازگار نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیں آ کر. اور
پہلے امام امام ہے اور لیڈر ہے، اور لیڈر ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کا رابطہ جو ہے فقط اپنی ذات سے نہیں ہے بلکہ اجتماع کے ساتھ رابطہ ہے، اور وہ مطلب راہبری کر رہے ہیں. تو اس عنوان سے آپ دیکھیں تو یہ ایک امر اجتماعی ہے. اس وجہ سے امام علیہ السلام کا فقط اور فقط یہ ہدف نہیں تھا کہ مجھے بس شہادت نصیب ہو جائے. تو اس سے ہٹ کر آپ سیرت آئمہ کو دیکھ لیں، پیغمبر اسلام کی سیرت کو دیکھ لیں، امیر المومنین کی سیرت کو دیکھ لیں، اگر مطالعہ کرتے ہیں تو امام اور پیغمبر اسلام اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ جنگوں میں بھی. آپ دیکھ لیں ایک جنگ جس میں جو ہے امام پیغمبر اسلام جو ہے وہ حتیٰ شہادت کے درجے تک، مطلب جو ہے ایک زخم جو ہے وہ آ چکا تھا، اور خود امیر المومنین پیغمبر اسلام کی حفاظت کر رہے تھے. تو یہ کیا مقصد ہے؟ یعنی خود وہ اپنی جنگوں میں حفاظت کرتے تھے تاکہ دین کا بہترین دفاع کیا جا سکے. بڑا ہدف تھا کہ دین کا دفاع کرنا، اصل یہ ہدف تھا. تو یہ پہلی بات ہوگی کہ آپ اگر قیام امام کو دیکھتے ہیں تو یہ اجتماعی امر میں سے ہے، اور امام علیہ السلام فقط اپنے لیے شہادت جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ امام جب مدینہ سے کربلا تک گئے ہیں، یعنی مدینہ سے سفر شروع ہوتا ہے اور کربلا پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے، تو اس دوران امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف لوگوں سے نصرت اور مدد طلب کی ہے، اور ان کو باقاعدہ دعوت دی ہے کہ آپ اس قیام کے اندر شریک ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر امام علیہ السلام کا مقصد جو ہے فقط اور فقط یہ تھا کہ میں جا کر شہید ہو جاؤں، تو ظاہر امام علیہ السلام اکیلے چلے جاتے کربلا کے اندر، جو ہے سارے وہ اسباب مہیا تھے، اور ظاہر سی بات ہے وہ بھی ظالم تھے، اور انہوں نے امام علیہ السلام کو شہید کرنا تھا کر دیتے. لیکن امام علیہ السلام دوسرے لوگوں سے مدد بھی طلب کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ آئیں. ساتھ ممکن ہے آپ یہ لوگ اگر زیادہ ہو جاتے، ظاہر امام کی دعوت تو عمومی تھی، سب لوگ آ سکتے تھے، ممکن ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہو جاتے کہ وہ جو ہے کل جا کر کربلا کے اندر ان لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے، یہ ممکن تھا. دوسری بات یہ ہے کہ
اس میں میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام جو مدد اور نصرت طلب کر رہے ہیں یہ بھی ان کی سعادت کے لیے ہے. وہ امام تو ایک رستے پہ چل رہے ہیں، اور وہ تو انہوں نے اپنا
دعوت چل رہے ہیں کہ یعنی آپ کو سعادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے،
آگے تم تاریکی اور ظلمت کے اندر زندگی گزار رہے ہو، اگر چاہتے ہو کہ نور کے اندر آپ آ جاؤ تو پھر میرے ساتھ ملو آ کر. اس میں بالکل
تو اسی طریقے سے مثلا لشکر حر سے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی ہے، تو وہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آپشن دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے میرا رستہ روک رہے ہیں، آگے مجھے نہیں جانے دیتے، تو کم از کم مجھے اجازت دیں کہ میں حجاز کی طرف واپس چلا جاؤں، پھر مدینہ کی طرف واپس چلوں، مکہ کی طرف واپس چلا جاؤں. تو وہاں پہ اگر یہ کہا جائے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد فقط اور فقط شہادت تھا، تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زمینہ فراہم ہو چکا تھا، وہاں پہ یہ آپشن دینے کی ضرورت نہیں امام علیہ السلام کو کہ میں مجھے دوبارہ جو ہے آپ حجاز کی طرف جانے کی اجازت دیں. اسی طریقے سے اور بھی مثلاً جب امام علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کو نصیحت کرتے ہیں، آتے ہیں دشمن کے سامنے اور خطبات دی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو وہاں پہ امام علیہ السلام دشمن کو خون ریزی سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ خون ریزی نہ ہو. اور ظاہر سی بات ہے امام علیہ السلام کا یہ ہدف تھوڑے ہی ہے کہ یہاں پہ خون بہ جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس خون کی حفاظت ہو جائے گی، نہ دوسری طرف سے اور نہ اپنی طرف سے،
یعنی بغیر جنگ کے جو مقصد اصلاح کا لے کر نکلے ہیں
وہ ادا ہو جائے. لہذا فقط وہ مقصد شہادت نہیں تھا. تو بہرحال یہ کلی یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد جو ہے وہ فقط اور فقط شہادت نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے اہداف.
اور یہاں ایک نقطہ بھی میں شامل کر دوں، قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں پوری جامع بات کی کہ شہادت جو ہے وہ خود ہدف نہیں ہوتا، شہادت کو سعادت تب ملتی ہے اور سعادت تب بنتی ہے شہادت انسان کے لیے کہ جب کسی بڑے مقصد پر کی خاطر انسان جو ہے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اگر جان بھی جاتی ہے اس رستے میں تو ہم اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اقدام کریں گے، اور پھر شہادت ملتی ہے تو اس سے بڑی سعادت پھر کوئی نہیں ہو سکتی.
یعنی ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں اس بحث کا، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حالات جو دیکھ رہے تھے اس میں واضح تو تھا کہ اتنی بڑی سپر پاور موجود ہے، اور نصرت کرنے والے افراد بھی کم ہیں اور قیام بھی حتمن کرنا ہے چونکہ بگاڑ اتنا زیادہ آ گیا ہے. اب ہر بندہ جو ہے وہ یہ جان تو چکا تھا کہ اس رستے میں موت ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین علیہ السلام, جیسا کہ آپ نے بیان بھی کیا ہے کہ امام فقط اس لیے نکلے ہیں کہ شہادت حاصل ہو جائے, اگرچہ پتہ تھا کہ نتیجہ اس قیام کا جو ہے وہ شہادت ہی نکلے گا. بس ہدف اور نتیجے میں ہمیں فرق کرنا ہوگا کہ ہم نے ایک پروگرام میں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہوا ہے کہ ناظرین ہمارے جو ہیں اس کی طرف توجہ کر چکے ہوں گے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ ایک تفسیر شہادت طلبی والی کی گئی ہے, اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تفسیر کی جاتی ہے معمولاً, اور میرے خیال میں یہ ان دنوں میں ایک رائج تفسیر بھی سمجھی جا رہی ہے, یا بعض اوقات محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو اس قسم کی بحث ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے اس کے اندر ہدف جو تھا وہ تشکیل حکومت اسلامی تھا. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آیا یہ بھی تفسیر جو فقط کے ساتھ کی جا رہی ہے اس معنی میں ہم اس کو صحیح مانتے ہیں یا نہیں, بلکہ شہادت طلبی کی طرح یہ بھی ناقص ہے, اس کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی نہضت اور تحریک اتنی وسیع اور اتنی جامع ہے کہ ابھی تک عقلیں جو ہیں وہ حیران و پریشان ہیں کہ یہ امام علیہ السلام نے کیا کیا ہے. اب یہ بات کہ امام علیہ السلام حکومت تک پہنچنا چاہ رہے تھے, فقط حکومت کا حصول تھا, تو یہ تفسیر ناقص تفسیر ہے. اس کی بہت سی ادلہ ہیں, چند ایک نقطوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. ان سے بھی پہلے مقدماتی ایک جملہ عرض کر دوں کہ حکومت جو ہے وہ حق الہی ہے. ہمارے پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ پروردگار کا حق ہے. اچھا, حق الہی ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے اس حق کو عطا کیا, اہل بیت اطہار علیہ السلام, آئمہ اہل بیت علیہ السلام کو اور ان کے نائبین کو. وہ طریقہ کار ایک تفصیلی الگ بحث ہے جس کی یہاں جگہ نہیں ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ انہی ہستیوں کا حق ہے. حکومت کیوں؟ تاکہ معاشرے کے اندر ایسا انتظام و انصرام چلایا جائے, اور چلانے والی ہستی بھی وہ ہو کہ جو ہر لحاظ سے کامل ہستی ہے, کہ پھر بشریت کو سعادت تک پہنچنے کے لیے زمینہ فراہم کیا جائے, ماحول فراہم کیا جائے. اور اصل انسان کی ہدایت اور نجات ہے, یہ حکومت بھی اسی لیے ہے الہی نمائندوں کے پاس, تاکہ بشریت کو شیطان کے چنگل سے نکالیں, ایسا ماحول پورے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا ماحول اور یہ سب کچھ ہو. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس رستے میں کسی حکومت تک پہنچتے ہیں اور حکومت جو ہے امام کے قدموں میں اگر آتی ہے تو امام علیہ السلام اس سے انکار نہیں کریں گے. مولا علی علیہ السلام کو بھی جب زبردستی لوگوں نے کہا کہ چارہ نہیں ہے آپ کے علاوہ, مطلب ہم اب آپ کے در پہ ہی آ چکے ہیں, تو پھر مولا نے قبول کر لیا. حالانکہ امام علی علیہ السلام کے نزدیک فی نفس ہی اس حکومت کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس طرح سے, لیکن اہداف کے تناظر میں اس کی پھر ویلیو بنتی ہے. اب امام حسین علیہ السلام اگر فقط حکومت کے لیے تشریف لے کر جاتے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض لوگوں نے مشورے دیے تھے اور بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس حکومت تک نہیں پہنچ پائیں گے, تو کیا وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے ان باتوں کو کہ یہ حالات نہیں ہیں, مطلب اتنے کم ساتھیوں کے ساتھ اور ان ساری سچویشنز کے اندر, تو کیا امام علیہ السلام اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے جن کو یہ لوگ سمجھ رہے تھے؟ تصور نہیں کیا جا سکتا, ہم امام کو امام معصوم مانتے ہیں. اچھا, امام علیہ السلام سمجھتے تھے, امام علیہ السلام کے کلمات کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. ان لوگوں کو جب جواب دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ ہاں تم نے اپنی عقل سے سوچنے کی کوشش کی ہے, ہم بھی اس سے آگاہ ہیں. بعض جگہوں پہ یہ جملہ ملتا ہے, بعض لوگوں کو بتایا کہ کیا تم لوگ جو بات سمجھ سک رہے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ میں وہ بات نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوگا, میں اس تک نہیں پہنچوں گا, مجھے مطلب شہید بھی کیا جائے گا, سب کچھ کیا جائے گا, لیکن میں پھر بھی جاؤں گا, میں نے ایک ڈیسیژن لیا. وہ شاید بعد میں عرض ہو کہ کیوں یہ ڈیسیژن لیا امام علیہ السلام نے, ہدف کیا تھا, مقصد کیا تھا. تو کسی بھی صورت میں ایک سادہ سی عقل بھی یہ بات سمجھتی ہے کہ اتنے کم ساتھیوں کے ساتھ کسی حکومت کو گرانا اور حکومت تک پہنچنا جو ہے وہ اس وقت نہیں تھا پاسبل, تو جو ایک پاسبل چیز نہیں تھی اس کے لیے اتنا سارا اہتمام, تو یہ کوئی مطلب بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام حکومت کے لیے گئے. ہاں, ہدف کے رستے میں مل جائے حکومت تو انکار بھی نہیں ہے اس کا, اور حکومت حق ہی انہیں کا ہے, کسی اور کا حق بھی نہیں ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی حکومت کر رہا ہو. اچھا, آخری نقطہ میں یہاں پر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام معاشرے کی جو اصلاح چاہتے ہیں, ایک بات اس میں یہ ہے کہ کوئی جلدی نہیں ہے, اگر ٹائم ٹیکنگ پروسیس بھی ہے نا اور پروسیس یہی ہے تو کریں گے, چاہے زندگی بھی نہ ہو بعد میں ہو. دوسری بات یہ کہ امام علیہ السلام اس حکومت کے قائل ہی نہیں ہیں کہ جو حاصل تو کر لی جائے لیکن عوام کے دلوں میں انقلاب نہ آئے, پہلے دلوں پر حکومت ہوگی اور وہ دل میدان میں نکل آئیں گے اور پھر امام کو اپنا حاکم بنا لیں گے. بس دلوں پر حکومت اور دلوں کے اوپر جو انقلاب ہے, اس انقلابی ہدایت کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چاہتے تھے نکلنا. ہاں, اب وہ ہو جائے اس کے بعد اگلا مرحلہ حکومت کا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, خالی حکومت ہو وہ تو ایک عارضی چیز ہے, وہ کبھی بھی ختم ہو جاتی ہے, بس حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے.
بالکل ایسے ہی ہے کہ تفکیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات, آپ نے اچھا ایک مقدماتی نقطہ جو بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ حق حاکمیت خدا کے بعد نبی و آئمہ علیہ السلام کو حاصل ہے. اس بحث کے اندر تو مطلب جو ہے وہ واضح ہے اور ہر کوئی اس کو قبول بھی کرتا ہے, حق حاکمیت خدا کو ہے, اس کے بعد نبی کریم کو ہے. لیکن یہ جو ہماری بحث یہاں پر چل رہی ہوتی ہے, بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ملاک نہیں تھا آ کر, وہ ہم اس عالی ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس بلند ہدف اہداف کو بلکہ مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ فقط اس کے درپے نہیں تھے. وہ جو اہداف مد نظر ہیں ان کے تحقق کے اندر ایک جو مؤثر کردار ادا کرتی ہے وہ حکومت ہے.
ہاں,
ہونی بھی چاہیے اس کے اندر آ کے. اور امام علیہ السلام اپنے اس قیام کے ساتھ بہت سارے زمینیں فراہم کرنا چاہتے تھے کہ جس کی طرف شاید اشارہ ہو اور بعض پروگرام
میں. میں یہاں ایک نقطہ ایڈ کر دوں کہ جب جناب مسلم کی شہادت بھی ہو جاتی ہے, کوفہ والے جنہوں نے امام علیہ السلام کو بعنوان حاکم بلایا تھا کہ آپ آ کر حکومت کریں, اور پھر امام علیہ السلام اگر کوفہ کے حاکم بن جاتے اور پھر آگے سے شام میں یزید کے ساتھ پیکار مزید آگے اگلا مرحلہ آسان تر ہو جاتا, لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اپنے قیام کو جاری رکھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ فقط یہ چیز نہیں تھی.
اور ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلا دو ناظرین کی, کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے, یا اس سے پہلے تفسیر بھی جو ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ فقط کا انکار کر رہے ہیں, وائلہ حکومت اسلامی کی تشکیل جو تھی وہ ان کے ضمنی اہداف میں جو ہے وہ شامل تھی. ظاہری سی بات ہے دو ہی راستے تھے, قیام کرنا ہے, یا تو شہید ہو جائیں گے یا اگر شہید نہ ہوتے غلبہ پا لیتے تو اس کی تبھی بات تھی کہ حکومت آ رہی تھی آگے. تو ہم یہ فقط آ کر بیان کر رہے ہیں کہ یہ تفسیر مکمل نہیں ہے, اس کو کامل ہونے کی ضرورت ہے آگے. بہت شکریہ آگ صاحب. وقت کے دامن میں گنجائش جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی, میں چاہوں گا کہ اس بحث کو کامل کریں, اگلی تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کے بارے میں بیان کی گئی ہے اور پھر اس کے اندر کوئی نقص موجود ہے اس کی طرف اشارہ فرمائیں.
جی, ایک اور نظریہ جو بیان کیا گیا ہے اور قیام امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قیام عاشورہ تھا یہ فقط اور فقط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ذمہ داری تھی اور اسی کو انہوں نے ہی ادا کرنا تھا, یا ایسا کہہ لیں کہ وہ جو شہادت تھی وہ شہادت جو ہے وہ فقط اور فقط امام علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص تھی, یہ ان کی ذمہ داری تھی اور انہیں ہی ادا کرنی تھی, اس کا کسی دوسرے کے ساتھ بالکل ربط ہی نہیں تھا سوائے شخصیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو یہ جو نظریہ ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے قائلین ہیں اور علماء نے اس کو بیان کیا ہے, اور لیکن اس نظریے کی بالآخر وجہ کیا ہے, یہ نظریہ کہاں سے پیدا ہوا ہے بالآخر؟ جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ علماء جب بیان کرتے ہیں کوئی بات تو بالآخر کوئی نہ کوئی شواہد ہوتے ہیں. تو اس میں پہلی بات یہ کہ عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید یہ دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے, جب امام علیہ الصلوۃ والسلام قیام کے لیے نکل رہے تھے تو ان لوگوں نے آ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ جو ہے کربلا کی جانب نہ جائیں, عراق کی جانب نہ جائیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں ایک خواب کا ذکر کیا. امام فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے ہیں اور انہوں نے یہ خصوصی ایک مجھے حکم دیا اور اس حکم کے تحت میں مجبور ہوں کہ نکلوں اور جاؤں اور شہادت حاصل کروں یا جو بھی چیز ہے. لیکن یہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا اس خواب کی وضاحت نہیں کرتے, چونکہ بعض ان لوگوں نے تفسیر بھی طلب کی کہ بالآخر اس خواب کی وضاحت کریں, تو امام علیہ السلام نے خواب کی وضاحت نہیں کی. تو بعض لوگوں نے اس بات سے یہ سمجھا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام مامور تھے، یعنی جیسے خواب کے ذریعے پیغمبر اسلام نے یہ بات کی ہے، تو گویا امام حسین علیہ السلام مامور تھے کہ وہ کربلا کی جانب جائیں، اور یہ شخصی وظیفہ اور ذمہ داری جو ہے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی. ایک یہ وجہ نظریہ جو ہے یہ جو بنا ہے اس کی یہ وجہ ہے. اور دوسری ایک اور چیز جو بہت مہم روایت ہے جو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے کہ جناب جبرائیل جو ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس جو ایک خط تھا، اور اس خط کے اندر جو ہے مختلف مہریں لگی ہوئی تھیں جو ہر امام کے ساتھ مربوط تھیں، یعنی جو امام 12 امام ہیں ہمارے، تو ہر امام کے ساتھ یہ مربوط تھی. اس مہر کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر جو ہے ہر امام سے مربوط جو ہے، جب آپ ایک مہر کو کھولیں گے تو اس کے اندر ہر امام سے مربوط کچھ وظائف جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، اور وہ وظائف جو ہے اسی امام سے مربوط ہیں. تو ظاہر سی بات ہے امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے حصے کی جو مہر ہے اس کو کھولا، اور اس کے اندر جو وظائف تھے ان کا انجام دیا امام حسن علیہ السلام نے بھی. اور جب امام حسین علیہ السلام کی باری آئی تو امام حسین علیہ السلام نے جب اس مہر کو کھولا تو اس کے اندر جو جملات لکھے تھے وہ یہ تھے: قاتل فقتل و تقتل وخرج باقوام للشہادہ لا شہادت لهم الا معك. تو اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ قتل کریں، قتل ہو جائیں، آپ کو قتل کیا جائے گا، اور آپ جو ہے خروج کریں یعنی نکلیں اور قیام کریں، کس کے لیے؟ شہادت کے لیے، کچھ لوگوں کے ساتھ، بے اقوام، کچھ لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو شہادت ہے یہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوگی مگر آپ کے ساتھ، فقط آپ کے ساتھ آپ جو ہیں جا کر لے جائیں گے. تو یہ جو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جو روایت بیان کی ہے یہ بھی اس نظریے کی وجہ بنی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے اس روایت سے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خصوصی ذمہ داری تھی کہ جا کر شہید ہو جاتے اور شہادت کے درجے پہ فائز ہو جاتے. ایک اور چیز جو شواہد کے عنوان سے بیان کی جا سکتی ہے وہ محمد بن حنفیہ کو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے، یعنی گویا امام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تھا کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ آپ کو، یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، یعنی اس کی مشیت یہ ہے کہ آپ شہید ہو جائیں. تو اس لحاظ سے بھی یعنی انہوں نے اس روایت سے یہ سمجھا ہے کہ گویا امام علیہ الصلاۃ والسلام یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مخصوص ذمہ داری تھی چونکہ مشیت الہی تھی کہ امام علیہ السلام جا کر شہید ہو جائیں، تو اس وجہ سے اس نظریے کے وہ قائل ہوئے ہیں. لیکن اب آتے ہیں کہ کیا واقعاً یہ نظریہ جو ہے یہ ٹھیک ہے یا اس کے اندر کچھ تکمیل کی ضرورت ہے. تو نقد و بررسی جو کی گئی ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مخصوص ذمہ داری نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے خود جب خطبات دیے ہیں تو کچھ خط لکھے ہیں، اس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسروں کو اس کے اندر شراکت کی دعوت دی ہے، باقاعدہ کہا ہے کہ آپ شریک ہوں. خود امام علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شہید ہوں بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر شریک ہوں اور اس قیام میں آ کر شرکت کریں. ایک خط جو مکہ سے جب نکلے امام علیہ السلام تو بنی ہاشم کو امام علیہ السلام نے خط لکھا ہے، تو اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَمَن لَمْ يَلْحَقْ بِي لَمْ يُدْرَكِ الْفَتْحِ، جو بھی ہمارے ساتھ ملحق نہیں ہوگا بلکہ میرے ساتھ جو ملحق نہیں ہوگا تو فتح حاصل نہیں ہوگی، یا لم یدرک الفتح، وہ فتح کو حاصل نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام یہ فرمایا کہ جو بھی میرے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، بس دوسرے لوگوں کو بھی اجازت دے رہے ہیں اور قیام کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شریک ہوں، بس امام کی مخصوص ذمہ داری نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اسی طریقے سے امام علیہ السلام جب سپاہ حر کے سامنے آئے ہیں تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایوہ الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ ومخالفا لسنت رسول اللہ، کہ اے لوگو، ایوہ الناس، اے لوگو، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ ظالم ہے، بادشاہ جو وہ ظالم ہے، وہ اللہ کے حرام کو حلال قرار دے رہا ہے، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، مخالف سنت رسول اللہ ہے، تو اس کے خلاف قیام کریں. تو یہاں پہ جو چیز ہمارے لیے شاہد کے طور پہ ہمیں بیان کر سکتے ہیں وہ کلمہ ایوہ الناس ہے، کہ دیکھیں امام علیہ الصلاۃ والسلام دوسروں کو، بلکہ ایوہ الناس یہ بھی نہیں کہا کہ مثلا ایوہ المسلمون، مثلا لوگ صرف مسلمانوں سے مربوط ہو، نہیں، بلکہ ایوہ الناس تمام لوگوں کو دعوت دی ہے کہ اس قیام میں آ کر شریک ہو. اسی طریقے سے فرمایا کہ من رعا، جو بھی دیکھے کہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو ظالم ہے اور پیغمبر اسلام کے حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، تو امام علیہ السلام اس سب کو اس میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں. ایک یہ بات، دوسری بات جو ہے چیز جو ذکر کی جا سکتی ہے. دیکھیں عاشورہ اور یہ جو مکتب عاشورہ ہے، قیام کربلا ہے، قیام امام حسین علیہ السلام ہے، اس کو آپ اگر یہ تفسیر کریں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے فقط امام کی ذمہ داری تھی اور امام سے مربوط ہے بس، اس کا اور کوئی چیز جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ مربوط نہیں ہے، تو پھر یہ عاشورہ جو ہے دوسروں کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتی، دوسروں کے لیے یہ نمونہ نہیں بن سکتی. بلکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا آپ عاشورہ سے یہ درس حاصل کریں کہ آپ ظلم کے خلاف قیام کریں، اس کا کیا مطلب؟ یعنی عاشورہ ہم سے بھی مربوط ہے، یعنی امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس قیام کو اپنے اہداف تک اس قیام کو بپا کیا ہے اور یہ قیام فرمایا ہے، تو امام علیہ السلام گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے شہادت طلبی بھی ہے، ظلم ستیزی بھی ہے، اور اس طرح کے باقی مفاہیم ہیں کہ جو اس عاشورہ سے استخراج ہوتے ہیں اور ہم عاشورہ کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں. اچھا، اب یہ بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قیام فرمایا تھا کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی اس میں خاص ذمہ داری تھی. ظاہر سی بات ہے امام ہونے کے عنوان سے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری بنتی تھی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بلکہ یہ سکے کے دو رخ ہیں، ایک سائڈ پہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام کے عہدے پہ رکھی ہے، ان کی گردن پہ رکھی ہے، انہوں نے اس کو انجام دینا ہے. دوسری سائڈ سے اگر دیکھیں تو اس میں لوگوں کی شراکت بھی ضروری ہے، لوگوں کو دعوت دینا بھی ضروری ہے، اسی لیے عاشورہ جو ہے وہ رول ماڈل بن سکتا ہے. اسی لیے یہ جو عاشورہ ہے یہ نمونہ بن سکتا ہے تمام لوگوں کے لیے اور تمام انسانیت اور تمام بشریت کے لیے.
بہت شکریہ آغا صاحب. ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، چلتے ہیں اگلے مطلب کی طرف. وہ یہ ہے کہ اگر ہم وہ جو 250 سالہ انسان کی اگر ہم تعبیر کو مد نظر رکھیں، میرا خیال میں یہ جو نظریہ تھا یہ حل ہوتا نظر آتا ہے. 250 سالہ انسان میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اگر جدا جدا امام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پھر ہمیں یہ ایسے لگے گا کہ شاید امام حسین علیہ السلام کے اندر کچھ ایسے صفات تھیں جس کی وجہ سے قیام کیا، شاید امام حسن علیہ السلام کے اندر کچھ ایسی صفات تھیں جو قیام کیا آ کر. لیکن 250 سالہ انسان قرار دے دیں، جیسا کہ رہبر معظم نے بڑی جو ہے وہ عمیقانہ نگاہ میں اس کو قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی انسان مختلف شرائط کے اندر جو ہے وہ فعل کو انجام دے رہا ہے. تو اگر یہاں پر کوئی بھی امام ہوتا، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ امام حسن بھی ہوتے ان شرائط کے اندر، تو وہ اسی ہی جو ہے وہ وظیفے کو انجام دیتے. تو اس 250 سالہ انسان کی تعبیر کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے وہ ناقص ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خاص ہونے کو پھر یہ ہم تفسیر جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے اس کے اندر آ کے. آپ سب، میں چاہوں گا کہ آخر میں، ظاہر سی بات ہے اتنی ساری تفسیروں پہ گفتگو ہوئی، ان کے اندر جو نقائص موجود تھے وہ اس کے اوپر تبصرہ ہو گیا ہے اور وقت دامن میں گنجائش بھی کم ہے، میں چاہوں گا کہ ایک بالآخر کون سی تفسیر صحیح ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس قیام امام حسین علیہ السلام کو اگر بیان کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے بیان کریں گے کہ امام کا ہدف کیا تھا. خود امام حسین علیہ السلام نے اس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے، میں چاہوں گا کہ ان مطالب کی طرف اشارہ کریں.
سوال بہت اہم، بنیادی اور ضروری ہے کہ اس بات کو کھولا جائے، لیکن وقت جتنا آپ بتا رہے ہیں وہ اس لحاظ سے کم ہے. البتہ کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع پر جتنی بات ہو سکے. پہلی بات تو وہی ہے کہ موضوع اتنا بڑا اور وسعت رکھتی ہے یہ کربلا کہ اس کو بالآخر سمجھنے کے لیے یعنی ادھر سے ہی کوئی عنایت چاہیے. پہلا ایک جملہ مقدماتی میں عرض کروں گا کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام کا ہدف اگر صحیح طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے امام علیہ السلام کی شخصیت کو پہچاننا ہوگا. اگر تو کوئی شخص العیاذ باللہ امام علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھتا ہے تو اور طریقے سے دیکھے گا اور پھر اور تفسیر کرے گا، پھر اور نظریات بیان کرے گا. لیکن اگر امام علیہ السلام کو امام معصوم کوئی جانتا ہے، ان کا جو علمی مرتبہ ہے، ان کے جو مراتب ہیں، پھر پروردگار کی طرف سے جو مناسب دیے گئے ہیں، مقامات دیے گئے ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر جب کوئی اس وادی میں قدم رکھنے کی کوشش کرے گا تو اب مرحلہ آتا ہے کہ وہ صحیح تفسیر ڈھونڈنے کی کوشش کرے. اور صحیح تفسیر ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جا بجا امام حسین علیہ السلام کے کلمات کے اندر رہنمائیاں ملتی ہیں. یہاں پر کچھ چیزیں موجود ہیں پوائنٹ وائز میں عرض کرتا ہوں جلدی سے. ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اگر اپنے پاس ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیں تو وہ دوبارہ سے پلٹ کے اس کو سن لیں. ابھی ہم آہستہ آہستہ رک رک کے بیان نہیں کر پائیں گے چونکہ وقت کم ہے اور بات بھی مکمل کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ مکہ میں مختلف علماء اور سرکردہ افراد سے امام علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا ہے اس خطاب کو اگر دیکھ لیں. ایک میں ناظرین کے لیے نقطہ عرض کر دوں کہ اردو کے اندر ایک کتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, علامہ علی مرتضیٰ زیدی صاحب نے ترجمہ کیا امام حسین علیہ السلام کے. اس میں کلمات اور جو خطوط لکھے ہیں مدینہ سے لے کے کربلا تک جو کچھ ہے سب اس میں آیا ہوا ہے, اس کا ترجمہ ہے, اس کی وضاحت اور تشریحات موجود ہیں اس کتاب میں. غالباً صادق نجمی صاحب کی وہ لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کی طرف رجوع کر لیں. یہ جتنی باتیں میں عرض کروں گا پوائنٹس, یہ سارے کے سارے اصل خطبات وہاں پر ناظرین دیکھ سکتے ہیں. تو مکہ میں جو سرکردہ افراد سے بات کی اس میں ہمیں جو پوائنٹس ملتے ہیں وہ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام خالص جو محمدی اسلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احیاء چاہتے تھے. دوسری چیز جو اس خطبے میں بیان فرمائی کہ اسلامی سرزمینوں میں بسنے والے مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی اصلاحات, یہ بھی ایک ہدف تھا. اور پھر مظلوم عوام کے لیے امن و عوام کا قیام, اور اسی طرح سے الہی واجبات پر جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں معاشرے کو بالآخر اسی طرف لانا, امام کا کام ہی ہدایت ہے, اس کے لیے ماحول کی فراہمی. ابھی بات وہیں حکومت سے جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی آپ کو. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں, مدینہ سے جب امام علیہ السلام خارج ہو رہے ہیں تو اس وقت جناب محمد حنفیہ کو وصیت نامہ ایک کیا, اس میں بھی یہ نکات ہیں اور ایک اور روایات میں بھی یہ نقطے ملتے ہیں. ہم نے اس وصیت نامے کی بیس پہ یہ چند نقطے نکالے عکس کیے. پہلا نقطہ اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امت میں اصلاح چاہتے ہیں, دوسرا امر بالمعروف, تیسرا نہی عن المنکر, اور چوتھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام. اس کے بعد مکہ سے کوفہ والوں کے لیے خطوط کا جواب لکھ کر بھیجا, اس کے اندر حاکم کی چار صفات بیان کی مولا نے. اب اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں, کس طرح کا حاکم ہونا چاہیے. یعنی بگاڑ اتنا بڑا آ گیا نا, یزید جیسا شخص حاکم بن گیا ہے اور چیزیں اتنی بگڑ چکی ہیں. میں آخر پہ شاید جم بندی میں یہ عرض کروں, پہلی صفت یہ ہے کہ کتاب خدا کی اساس پر حکمرانی کرے اور فیصلے کرے, یہ حاکم ہونا چاہیے ایک مسلم امت کا. دوسرا معاشرے میں عدالت کو حاکم بنائے, ناانصافیوں کو نہیں. تیسری چیز وہ دیندار ہو, یعنی اس کی اپنی بھی تو کچھ صفتیں ہونی چاہیے, خود دیندار ہو, متدین ہو اور دین خدا کا معتقد ہو. یہ نہ کہتا ہو کہ نہ کوئی وحی آئی ہے اور مطلب نہ کوئی خبر آئی اور یہ بنی ہاشم کا نعوذ باللہ یہ رچایا ہوا سب کچھ تھا, وہ تو یزید تو یہ کہہ رہا تھا. اور اگلی آخری بات کہ خود کو الہی اہداف کے لیے وقف کر دے وہ حاکم. وہ کیا کر رہا تھا, اس کی صفات تو سب جانتے ہیں. بصرہ والوں سے ایک خط و کتابت کا سلسلہ ہوتا ہے امام علیہ السلام کا. بس دو نقطے یہاں پر میں عرض کروں گا, ایک بصرہ والوں کا, ایک اس کے بعد شاید اور. اس خط و کتابت سے ہمیں یہ نکات ملتے ہیں, آخر میں ان سب کو جم کریں گے دو چیزوں میں سمٹ جائیں گے یہ سارے. کتاب و سنت کی طرف دعوت دینا, ہدف بیان کیا اپنے اس قیام کا, اس تحریک کا کہ کیوں میں نکلا ہوں, اور دعوت بھی دی نا لوگوں کو کیا وہ شامل ہو, کہ کیا وہ کتاب و سنت کی طرف دعوت بھی دینا اور خود بھی اسی پر عمل کرنا, اسی کے مطابق یہ ساری نہضت اور تحریک اٹھائی جا رہی ہے. دوسری چیز کہ جو سنتیں بھلا دی گئی ہیں ان سنتوں کو زندہ کرنا ہدف ہے. اگلا نقطہ کہ حق اور حقیقت کی جو علامتیں معاشرے میں ہونی چاہیے, جو مظاہر حق ہونے چاہیے کہ جن کو ایک ایک کر کے نابود کر دیا گیا تھا یا نابودی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا تھا, ان نشانیوں کو برپا کرنا دوبارہ سے. اور آخری نقطہ کہ بدعتوں کا کلا کما کرنا, اس کا مطلب بدعتیں جو ہیں وہ اتنی پھیل چکی تھیں. اس کے بعد منزل بیضہ ہے جہاں حر کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے اور حر نے جب روک لیا وہاں پر, پھر حر ہی ساتھ چلتا رہا اور منزل کربلا تک کی آ گئی. وہاں پر امام علیہ السلام نے جو بات کہی, خطبہ ارشاد فرمایا, یزید اور بنی امیہ کے جو خلاف دین اقدامات تھے ان کو واضح کیا حر اور اس کے لشکر والوں کے لیے. بتایا کہ امام علیہ السلام نے کہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے یہ شخص, یہ جو حاکم بنا ہوا ہے نا اس وقت, شیطان کیا کموتی ہے فرمانے الہی کی مخالفت کرتا ہے. پھر فرمایا کہ زمین میں فساد کو آشکار کرتا ہے، حدود الہی معطل کر کے رکھ دی ہیں، حدود الہی کہیں قائم ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، بیت المال اپنے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ مخصوص کیے بیٹھا، جبکہ عوام کی جو صورتحال ہے ناانصافیاں اتنی بڑھ گئی ہیں، اور حرام میں خدا کو حلال کیا گیا ہے اور حلال خدا کو حرام، یہ کر رہا تھا یزید. اچھا، اور اس کے بعد پھر منزل ذوحسم ہے، اس کے بعد ایک منزل آتی ہے، وہاں ایک ارشاد فرمایا، تو اس میں جو اہداف آپ نے بتائے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، وہ یہ تھے کہ حق کو رائج کرنا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، باطل کو رائج ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، ذلت کی زندگی کی بجائے عزت کے راستے کا انتخاب چاہتے ہیں. یعنی یزید جیسے کہ بیعت کر لینا ذلت کا راستہ تھا، اور جو نعرہ بھی لگتا ہے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر، وہ امام علیہ السلام کے کلمات سے لیا گیا. اور پھر زیارت اربعین کے اندر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو بیان ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد، اس میں دو نقطے بیان ہوئے کہ ایک تو من الجہالہ و حیرت الضلالہ کے جو لفظ ہیں، پہلا نقطہ یہ ملتا ہے کہ بے خبری اور جہالت جو مسلمانوں میں پھیلا دی گئی تھی، اس سے مسلمانوں کو نجات دلوانی ہے، باخبر کرنا ہے، حقیقتیں پہنچانی ہیں ان تک، حق پہنچانا ہے ان تک. اور دوسرا، جو اس جہالت کی وجہ سے ڈی ٹریک ہو گئے، گمراہ ہو گئے ہیں، تو بندگان خدا کو اس گمراہی سے نجات دلوانی. یہ قیام کے اہداف تھے جو اس زیارت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اب ذرا ہم ان سب چیزوں کو آپس میں جوڑنے کی اگر کوشش کریں، تو آخری جملے میں بس یہ عرض کر دوں کہ امام علیہ السلام کے یہ جتنے پوائنٹ وائز ایک فہرست بنا لیں تو دو یہاں پر کیٹیگریز ہمارے سامنے بن جائے گی. ان سب پوائنٹس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کریں گے. پہلا ہے کہ جو منکرات سے ریلیٹڈ ہے، جو برائیاں معاشرے کے اندر ہو چکی ہیں، رائج ہو چکی ہیں، یا جدھر پہنچا رہا تھا یزید اس پوری مسلم امہ کو. اور اس وقت اگر قیام نہ ہوتا تو آج اتنی آسانی سے جو ہم اقدار کو، اچھی اقدار کو، مطلب حق کو حق کہہ رہے ہیں، وہ یہ آج ہم نہ کہہ پاتے. یہ سب کچھ نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. آج یہ جو نمازیں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مسجدیں آباد ہیں، یہ اس پاکیزہ خون کا نتیجہ اور ان شہادتوں کا. ایک ہے منکرات کی کیٹیگریز بنے گی جو پوائنٹس یہاں پر ہیں، اور دوسرا جو حقیقتیں جن کو زندہ ہونا ہے، یعنی ان منکرات اور ان برائیوں سے جنگ کرنی ہے، پیکار کرنی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس لیے نکلے ہیں. اور دوسری چیز، حقیقی اور خالص اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے اور انہوں نے بیان کیا اور پہنچایا، اس کو زندہ کرنا اور اسلامی معاشرے کا قیام، اسلامی ثقافت کو رائج کرنا، یہ کام کرنا ہے. رستہ جو اپنایا وہ بھی اپنے ہی کلمات کے اندر بتا دیا کہ ان سب برائیوں سے لڑنا اور اچھائیوں کو زندہ کرنا، اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب یہ ایک الگ پورا موضوع ہے، کبھی اس کو آپ کھولیے گا اسی فورم سے انشاءاللہ، کہ یہ امر بالمعروف کے لیولز کیا ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنے اوج پر پہنچا دیا تھا. اس سے بڑا منکر اور کیا تھا کہ یزید جیسا شخص اسلامی حکومت پہ جو ہے وہ حاکم بن کے بیٹھ جائے. تو میرا خیال ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ان سب برائیوں کا خاتمہ اور نیکیاں اور ایک اسلامی معاشرے کا قیام ہے. اب اس رستے میں اگر امام علیہ السلام کو اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، ان ہدف تک حکومت مل جاتی ہے، امام علیہ السلام حکومت کے ذریعے اس ہدف تک پہنچ جائیں گے، اگر شہادت ملتی ہے تو وہ شہادت انسانوں کے دلوں میں انقلاب لاتی رہے گی، بالآخر وہ مرحلہ آئے گا کہ یہ ایسی اسلامی اور الہی حکومت قائم ہوگی، اور ہمارا نظریہ یہ کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ اس کو برپا کریں گے جو بلا نقص و عیب ہوگی. اور امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کے زمانے میں بھی اگر کوئی ان آداب کی طرف بڑھتا ہے، جیسے یہاں پر ہم انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اپنے تمام نقائص کے ساتھ ساتھ بالآخر اسی رستے کی طرف ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا قدم جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے.
بہت شکریہ آغا صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ موضوع جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بہت وسیع بھی ہے. مختلف پروگرام کیے اس موضوع کے اوپر، آپ نے دیکھا جو اہم ترین اس کے اندر مفاہیم تھے، مطالب تھے، ان کو کھولا گیا. اور آج اس پروگرام کے اندر جو ہے اس فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام کی یہ آخری کڑی تھی، جس میں ہم نے مختلف تفسیروں کو بیان کر کے پھر آخر میں صحیح تفسیر کی طرف جو وہ اشارہ کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ قیام امام حسین علیہ السلام ایک جامع قیام تھا. کسی ایک خاص نقطے کی طرف جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ فوکس نہیں تھا، تمرکز یا توجہ نہیں تھی، بلکہ معاشرہ امام اور امت مسلمہ پوری مد نظر تھی، اسلامی معاشرے کے اندر جو اصلاح وہ مد نظر تھی، کہ ایک بہت بڑا یہ ایک ہدف تھا. اور پھر اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، اس کے اندر پھر ضمنی اہداف بنتے ہیں کہ جن کی طرف بعض کی طرف جو وہ اشارہ ہو گیا ہے. انہی مطالب کے تناظر میں حتماً مطالعہ اپنا جاری رکھیے. قیام امام حسین علیہ السلام کے علل و اسباب و فلسفہ قیام کے بارے میں کے عنوان میں بہت سارے مطالب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کتابوں میں، مقالوں میں، دروس کی شکل میں، کہ آپ یہ حتماً اپنا یہ مطالعے کا سفر جاری رکھیں. اس کے اندر اور بہت سارے اسرار پوشیدہ ہیں، بہت سارے درس موجود ہیں کہ جن کو ہمیں حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دراصل وہ حسین کا غم خواہ نہیں ہے جو چھوڑ کر نماز منائے غم حسین. دراصل وہ حسین کا غم خواہ نہیں ہے حکم امام پر جو جھکائے نا اپنا سر شخص شفاعت کبھی حقدار نہیں ہے جو چھوڑ کر نماز منائے غم حسین. دراصل وہ حسین کا غم خواہ نہیں ہے اپنا لہو وفادار نہیں ہے. دراصل وہ حسین کا غم خواہ نہیں ہے جو چھوڑ کر نماز منائے غم حسین. دراصل وہ حسین کا غم خواہ سور جا بجا نصرت کے واسطے کوئی تیار نہیں ہے. دراصل وہ حسین کا غم خواہ نہیں ہے جو چھوڑ کر نماز منائے غم حسین. دراصل وہ حسین کا مددگار نہیں ہے. دراصل وہ حسین کا غم خواہ نہیں ہے جو چھوڑ کر نماز منائے غم حسین. دراصل وہ حسین کا غم خواہ نہیں ہے کھلاوے بنا جلس وفا کرے جو فاطمہ زہرا کا آزادہ نہیں ہے. دراصل وہ حسین کا غم خواہ نہیں ہے جو چھوڑ کر نماز منائے غم حسین. دراصل وہ
چار نہ کرے خود کو حسین کہنے کا حقدار نہیں ہے
اصل وہ حسین کا
حسین سے اس کا عزام کوئی بھی کردار نہیں ہے
اصل وہ حسین کا خمخواہ نہیں ہے وہ چھوڑ کر نماز منائے میں حسین اصل وہ حسین کا
خود نمایاں افکار نہیں ہے
اصل وہ حسین کا خمخواہ نہیں ہے وہ چھوڑ کر نماز منائے میں حسین اصل وہ حسین کا خمخواہ نہیں ہے
حسین ہے ہم خواہ نہیں ہے
اصل وہ حسین کا ہم خواہ نہیں ہے وہ چھوڑ کر نماز منائے میں حسین اصل وہ حسین کا
رسم و رواج والا آزادہ نہیں ہے
اصل وہ حسین کا خمخواہ نہیں ہے وہ چھوڑ کر نماز منائے میں حسین اصل وہ حسین کا
مانتا نہیں وہ فکر کربلا کا وفادار نہیں ہے
اصل وہ حسین کا خمخواہ نہیں ہے وہ چھوڑ کر نماز منائے میں حسین اصل وہ حسین کا
خامنائی آج ہے فرزند فاطمہ بی بی کے دشمنوں کو جبھی پیار نہیں ہے
اصل وہ حسین کا خمخواہ نہیں ہے وہ چھوڑ کر نماز منائے میں حسین وہ حسین کا خمخواہ نہیں ہے
اب بھی صدا حسین کی المن ہے آ رہی کوئی بھی علی دیپ مددگار نہیں ہے
اصل وہ حسین کا خمخواہ نہیں ہے چھوڑ کر نماز منائے میں حسین اصل
وہ حسین کا تمخواہ نہیں ہے.